إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي. پچھلے درس میں نماز میں قرآن کریم کی قرآت یا تلاوت سے متعلق آخری حدیث ہم نے دیکھی تھی، زین القرآن بأصواتكم، صحیح ہے؟ آخری چیز کیا تھی جو ہم نے دیکھی، صحیح ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ زین القرآن بأصواتكم، ایک حدیث اور ایک آیت. آیت کون سی، کون پڑھے گا آیت؟ آیت کون پڑھے گا؟ جو دلیل ہے سلسلے میں وہ آیت. ورتل القرآن ترتیلا، ورتل القرآن ترتیلا، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ لوگ ہاں ویسے بھی کھانا کھا کے نہیں آئے ہیں، کیونکہ کھانا کھا کے آنے بھی فائدہ نہیں ہے. قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، پڑھو جو بھی اس میں، کیونکہ عربی میں اس طرح کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، پڑھیے پڑھو یا پڑھ، ایک ہی بات ہوتی ہے. عورت کے لیے قرآن ترتیلا، اور قرآن پڑھ ٹھہر ٹھہر کر، یعنی جیسے الحمد آدمی رک جائے، للہ پھر رک جائے، یہ مطلب ہے. کیا مطلب؟ اطمینان سے پڑھے، ٹھیک ہے، یہ مجمل معنی ہے. لیکن کیسے؟ اس میں سنت کیا ہے؟ ہر آیت کے بعد میں چھوٹا سا وقفہ کرنا. کیسے؟ جیسے الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد میں رکے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم، رک رک کے آدمی پڑھے. یعنی ایک آیت کے بعد، ہر آیت کے بعد میں چھوٹا سا سکتہ، سکوت، خاموشی ہونا چاہیے، اس کے بعد اگلی آیت پڑھی جائے. اور اسی طرح سے اطمینان سے، سکون سے قرأت کرنا، دوڑ دوڑ کے قرأت کرنا ایسا نہیں، بلکہ کیسا ہونا چاہیے؟ اطمینان کے ساتھ، کہ سننے والے کو بھی سکون محسوس ہو. بہترین قرأت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین قرأت وہ ہے کہ اس کے سننے کے بعد محسوس ہو کہ پڑھنے والا اللہ سے ڈرتا ہے، پڑھنے والا اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی تعظیم کرتا ہے، ادب کے ساتھ پڑھا جائے. گانے کی طرح سے یا اسی طرح سے راگ بھی پڑھنا، بہت سارے لوگوں کو گانے گانے کی عادت ہوتی ہے، قرآن جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ بھی کیسا پڑھتے ہیں؟ گانے کی طرح نہیں، بلکہ کیا ہے، قرآن کی گویا کی بے حرمتی ہے کہ آپ گانے کی طرح اس کو پڑھیں گے. تو ایسا نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن اس کے برابر نہیں ہے. قرآن کی تعظیم اور اس کا ادب ہونا چاہیے. عام طور سے حجاز کے قراء کو آپ نے سنا ہوگا، تو وہ لوگ جو پڑھتے ہیں وہ سادہ سادہ ویسا پڑھنا چاہیے اچھے سے. لیکن بہت زیادہ آپ نے دیکھا کہ بعض قراء آج کل کمپٹیشن دنیا میں چلتا ہے، ایک دم نسیں رگیں پھول رہی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب کلیجہ پورا منہ کو آ جائے گا، اور آدمی بات چیخ رہا ہے، ایک دم کبھی اونچا آواز کرتا ہے، کبھی ایک دم نیچا آواز کرتا ہے. یہ طریقہ قرآن پڑھنے کا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ ایسا پڑھا جائے. ادب اور تعظیم کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے، اس کو مذاق نہ بنایا جائے. آدمی کو چاہیے کہ قرآن کی تعظیم کے ساتھ قرآن پڑھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ورتل القرآن ترتیلا، اللہ نے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زین القرآن بأصواتكم، زینو، زینا کا مطلب ہوتا ہے زینت دینا، زینت نظر کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے اور کان کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے. زین القرآن، قرآن کو زینت دو. کیسے؟ بے اصواتی کو، اپنی آواز کے ذریعے سے، اپنی اچھی آواز سے قرآن کو کیا کرو؟ زینت. یہاں قرآن سے مراد اصل کیا ہے؟ یعنی قرآن میں زینت نہیں، اس کا مطلب آپ ہم زینت دیں گے اس کو؟ بتائیے کیا مطلب ہے. ہاں ہاں، یہاں پر قرآن سے مراد، ظاہر جو الفاظ حدیث کے ہیں، یہاں قرآن سے مراد جو ہے آدمی کا پڑھنا ہے، کہ اپنے پڑھنے کو اچھی آواز کے ذریعے سے اچھا بناؤ. تو ہر آدمی کی قرآن کیا ہوتی ہے؟ الگ ہوتی ہے، لیکن قرآن تو ایک ہی ہے اور وہ اچھا ہے. لیکن آدمی کا پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ کبھی اچھا ہوتا ہے، کبھی اچھا نہیں بھی ہوتا ہے. تو اپنے پڑھنے کو، قرآن کو کیا کرو؟ زینت دو. کیسے؟ اچھی آواز کے ذریعے سے. اسی لیے آپ دیکھیں گے جنات نے کیا کہا تھا، انا سمعنا قرآنا عجبا. تو ان کو معلوم تھا کہ یہ قرآن اس کا نام ہے، یعنی ان کو ایسا تھا کہ یہ قرآن ہے. نہیں، قرآن کے معنی کیا ہے؟ پڑھی جانے والی چیز. تو ہم نے ایک پڑھنے والی چیز سنی، وہاں پر یہ مراد ہے، اس لیے کہ وہاں پر ال ہے قرآن کا مطلب. دیکھیے دوسری طرف جائیں گے ہم لوگ، عربی کا جملہ کیا ہے؟ جنات کا جملہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا، انا سمعنا قرآن عجبا، عجیب قرآن سنا. تو قرآن کی قسمیں ہیں، عجیب، غیر عجیب، ایسا ہے. تو یہاں پر جو عجیب کی صفت ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ تو یہاں پر قرآن، کوئی عجیب قرآن ملتا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ایک پڑھی جانے والی چیز جو بڑی عجیب تھی، یہ ہم نے سنی. کیونکہ جنات کو معلوم نہیں تھا کہ قرآن نام ہے جو پڑھا جا رہا ہے اس کا. تو ہم نے ایک عجیب چیز سنی جس کو پڑھا جا رہا تھا. تو یہاں پر قرآن جو لفظ آتا ہے عربی زبان میں، پڑھی جانے والی چیز کے لیے بھی آتا ہے، اور وہی نام ہمارے قرآن کا ہے، ان ھذا القرآن. تو یہاں پر ال کے ساتھ ہوا القرآن. تو یہ قرآن خاص پڑھی جانے والی چیز، وہ نہیں کہ ہر چیز جو پڑھی جائے وہ قرآن ہے، بلکہ یہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی چیز، اللہ کا کلام، یہ القرآن ہے. تو فرق سمجھیے کہ تم جو پڑھتے ہو اس کو اچھا بناؤ. کیسے؟ اپنی آواز سے. تمہاری قرت اچھی بناؤ. کیسے؟ اچھی آواز کے ذریعے سے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے، قرت اچھے طریقے سے آدمی کرے. لیکن اچھے سے مراد گانے کا انداز نہیں ہے، بلکہ ادب اور تعظیم کا لحاظ رکھتے ہوئے آدمی قرآن کو پڑھے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب سوال ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ابھی اسلام میں داخل ہوا، یا ایک آدمی ابھی سے نمازی بن رہا ہے، یا ایک آدمی دیہاتی ہے، ان پڑھ ہے، اس کو نہیں آتا ہے کچھ پڑھنا، اگر وہ نماز پڑھے تو پچھلی دلیلوں میں ہم نے دیکھا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں جو فاتحۃ الکتاب نہ پڑھے. تو اب ایسا آدمی جو نہیں پڑھ سکتا ہو، کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ابھی سوچ رہا ہے چلو آج سے نماز پڑھوں گا، لیکن مجھ کو پڑھنا آتا نہیں ہے، تو اس کا کیا ہے؟ تو ایسی صورت میں ایک حدیث سے ہماری رہبری ہوتی ہے. عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال انی لا استطیع ان آخذ من القرآن شیئا. اس آدمی نے آن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے اندر بالکل بھی استطاعت نہیں کہ میں قرآن میں سے کچھ حصہ لوں، یعنی مجھ کو قرآن میں سے کچھ پڑھنا آتا نہیں ہے، مجھ کو یاد قرآن نہیں ہے. انی لا استطیع ان آخذ شیئا آخذ من القرآن شیئا، میرے اندر قرآن میں سے کچھ یاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے. فعلمنی ما یجزئنی منہ، تو اے اللہ کے رسول مجھ کو کچھ ایسا سکھا دیجئے کہ مجھ کو وہ پڑھنا اس کا بدلہ ہو جائے، جو میں قرآن پڑھنا چاہیے نماز میں وہ نہیں پڑھ پا رہا ہوں، تو اس کے بدلے میں میں کچھ ایسا پڑھوں، مختصر کچھ ایسا مجھ کو سکھا دیجئے جو میرے قرت کا کیا بن جائے، بدل بن جائے. یجزئنی منہ کا مطلب اس کے بدلے میں یہ کافی ہو جائے. قال قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آپ نے اس سے کیا کہا، تم یہ پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اتنا پڑھو کافی ہو جائے گا تمہارے لیے. قال یا رسول اللہ، دیکھیے عرب کے لوگ جو ان پڑھ ہوتے تھے بہت سمجھدار بھی ہوتے تھے، دونوں میں فرق ہے. لکھا بھی بعض اوقات نا سمجھ ہوتا ہے، اور کبھی ان پڑھ آدمی بھی کیا ہوتا ہے، بہت سمجھدار ہوتا ہے. سمجھداری کا اور پڑھے لکھے ہونے کا کوئی بہت گہرا تعلق ایسا خاص نہیں ہے، دونوں الگ الگ ہو سکتے ہیں. تو دیہاتی بعض اوقات، اب دیہاتی، ایک دیہاتی سے کسی نے پوچھا اللہ ہے اس کی کوئی دلیل ہے کیا، اس نے کہا اونٹ کے، ہم لوگ ریگستان میں اس کے قدم دیکھتے ہیں نقش قدم، اور اس کو دیکھ کے پتا چلتا ہے ہم کو کوئی جا رہا ہے وہاں سے، کوئی گیا وہاں سے، اس کے نقش قدم دیکھ کے معلوم پڑتا ہے کہ کوئی گیا ہے یہاں سے. اور مینگنیاں یا اونٹ وغیرہ کے جو بھی لیڈ یا جو بھی آپ اس کو کہیں، جو بھی مینگنی اونٹ کی پڑی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے ہم پہچان لیتے کہ یہاں سے اٹھ گیا ہے. اور اتنا آسمان، زمین، سمندر، ستارے، چاند، یہ سب دیکھ کے ہم نہیں پہچانیں گے اللہ ہے تو کون ہے یہ دیہاتی، کتنا عقل مند ہے. دیکھیے یعنی تم نشانی دیکھ کے پہچانتے ہو کہ کوئی گیا ہے، تم اس کے پاؤں کے ریت میں قدم دیکھ کے پہچانتے ہیں یہاں سے کوئی گیا ہے، اس کو دیکھا تم نے نہیں، لیکن کیسا معلوم پڑا گیا، نہیں کیا ہے اس کے نقش قدم سے معلوم پڑ رہا ہے. تو علامت سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی گیا ہے یہاں، اور اونٹ کی مینگنیاں دیکھ کے معلوم پڑتا ہے یہ مینگنی تو اونٹ کی ہے، تو یہاں سے اونٹ کا ہے، اونٹ دکھائی دیا نہیں، پھر کیسے معلوم پڑا اونٹ گیا، یہ مینگنی دیکھ کے معلوم پڑا کہ اونٹ گیا. تو نشانی کے ذریعے سے آدمی کو دنیا کی چیزیں معلوم پڑتی ہیں، اتنی ساری نشانیاں اللہ کے لیے نہیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے. یہ کون بول رہا ہے، دیہاتی. اور کتنے پڑھے لکھے ہیں ڈاکٹر، انجینئر، کیا بولتے ہیں، کون بنا ہے معلوم نہیں، اپنے آپ بن گیا، اپنے آپ بن گیا. تو بعض اوقات ایک پڑھا لکھا آدمی بھی کیا ہوتا ہے، ان پڑھ، جاہل. اور ایک آدمی ان پڑھ ہوتا ہے لیکن وہ کیا ہوتا ہے، بہت سمجھدار ہے. تو صحابہ، بعض لوگ اس زمانے میں ایسے لوگ آتے تھے جو ان پڑھ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے سمجھدار لوگ ہوا کرتے تھے. آئے وہ شخص، آیا اس نے کہا یا رسول اللہ ھذا للہ عز وجل فما لی، کہ یہ تو سب اللہ کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے. اس آدمی نے کیا پوچھا، اس میں کیا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی تعریف، اللہ کی پاکی، الحمدللہ، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور سارا زور، ساری قوت اللہ کے لیے ہے جو بڑا اونچا ہے اور عظمت والا ہے. سارا تو اللہ کے لیے ہے، اس میں سب کس کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ کی. تو میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں تو سب اللہ کے لیے، میرے لیے کیا ہے، اپنا بھی تو کام ہونا چاہیے کچھ، میرے لیے کیا ہے. صاف ایک دم ٹو دا پوائنٹ، جس کو بولتے ہیں ٹاپ بزنس، بھاری صاف سیدھے. ان کے یہاں تکلفات نہیں تھے، گول 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 گھوم کے پھر نہیں، وہ لوگ اسٹریٹ فارورڈ لوگ تھے. عرب کے لوگوں کی خصوصیات میں سے ایک چیز یہ تھی کہ ان میں مزاج کی سادگی تھی، وہ لوگ ہاں اور نہیں کے بیچ میں کچھ جانتے نہیں تھے، یا تو یس یا تو نو. اسی لیے آپ دیکھیے وہ جو آدمی تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے آیا تھا، آپ نے اس سے صاف پوچھا ایمان لائے گا، اسلام قبول کرے گا، شہادتین کا اقرار کرے گا؟ اس نے بولا نہیں. صاحب کیا بول دیا؟ نہیں. لیکن بولا میں آپ کے خلاف لڑوں گا نہیں، اور آپ کے خلاف لڑنے والوں کا ساتھ بھی نہیں دوں گا. زبان دے دیا خلاص. صاف لوگ تھے. تو یہ صاحب آئے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول، یہ تو اللہ کے لیے، اس میں ساری تعریف اللہ کی ہے، سب اللہ کے کلمات ہیں، اللہ کی بڑائی اللہ کی عظمت ہے، میرا کیا، میرے لیے بھی کچھ چاہیے، یعنی میرے لیے دعا بھی سکھائیے کچھ کہ میں اپنے لیے مانگوں. یہ تو سب اللہ کی تعریف ہے، دعا کہاں ہے اس میں، مجھ کو چاہیے بھی کچھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا، آپ نے بتایا قل، قال قل، آپ نے دعا سکھائی، اللہم ارحمنی وارزقنی وآتنی واہدنی. کیا سکھایا؟ اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، وارزقنی مجھ کو رزق دے، وآتنی مجھ کو عافیت دے، واہدنی مجھ کو ہدایت دے. یہ پورا ایک سبق ہے. یہ دعا جو ہے یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے انٹیلیجنٹ انسان تھے، کتنے عقل مند انسان تھے، اور آپ ظاہر بات ہے آپ خود عقل مند تھے، اور نور علی نور، آپ کو کیا تھا، اللہ کی طرف سے آپ پر وحی بھی نازل ہوتی تھی. تو یہ ڈبل چیز ہو گئی کہ خود انسان بھی ایک دم حکمت سے بھرا ہوا، اور اس کو اللہ کی طرف سے مزید علم دیا جائے، ویسے ایک نگاہ ایک دم تیز، اور پھر ایک دم روشنی بھی فل دکھائی، کتنا کلیئر دے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے اللہ کی طرف سے منور کیے گئے تھے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، وداعین الی اللہ باذنہ وسراج منیرا، آپ اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے دعوت دینے والے، اور آپ کیا ہو، سراج منیرا، ایک روشن چراغ، چراغ میں خود روشنی ہوتی ہے. اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا، چراغ ہے آپ، کہ آپ کو اپنے لیے جو اندھیروں میں رہنما بنائے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. روشنی اندھیرے میں جو کام دیتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی گمراہیوں کے اندھیروں میں آدمی کے لیے ویسے رہبر ہے، بلکہ اس سے بہتر ہے. تو آپ نے دعا سکھائی، کیا سکھائی، اللہم ارحمنی وارزقنی وعافنی واہدنی. دیکھیں انسان کو اللہ کی رحمت چاہیے، سزا نہیں، پٹائی نہیں، دھلائی نہیں، کچھ نہیں، اللہ پکڑ مت، کیا کر، رحم کر. نمبر ایک اللہ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ سب کو سب ملتا ہے. تو اے اللہ پہلے تو کیا چاہیے اپنے کو، سزا نہیں، کیا چاہیے، رحمت چاہیے. نمبر دو رزق چاہیے، کھانا پینا لباس دنیا کی حاجات. تو دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یا جو بھی حاجتیں میری ہیں ان کا پورا کرنا، کیا ہے وہ، رزق چاہیے. نمبر تین عافیت دے، ٹھیک ہے عذاب تو نہیں لیکن تکلیف. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، بہت اچھا بندہ ہے ڈر اس کے اوپر تکلیف، اللہ ہے وہ، آپ ایسا دیکھ رہے ہیں تو وہ اللہ ہے، اللہ بہت محبت کرتا ہے کسی بندے سے، تکلیف بھی ڈالتا ہے اس کے اوپر، اللہ ہے وہ، رب ہے، مالک ہے. کبھی بندے کی ترقی مقصود ہوتی ہے، کبھی بندہ روتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اللہ کو، کہ اللہ کیا، تو روتا بندہ اچھا لگتا ہے اللہ کو، گڑ گڑاتا ہے اللہ سے مانگتا ہے. تو کبھی سزا کے طور پر نہیں، اس کے اندر خیر پیدا ہو، اس کو خیر ملے، اس کے لیے اللہ اس پہ تکلیف ڈالتا ہے، وہ بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن اللہ اس پر کیا کرتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیے انبیاء پر زیادہ تکلیفیں آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی گئے اور ہاتھ لگایا، کہا اللہ کے رسول اتنا بخار آپ کو، کہا کہ ہاں ہم کو دگنا بخار ہوتا ہے، نبی ڈبل بخار، کیونکہ مراتب اللہ تعالی نبیوں کے اونچے کرتا ہے. لیکن ہر آدمی میں اتنا پاور ہوتا ہے کیا؟ اسی لیے ایک صحابی نے مانگ لیا اللہ سے، اے اللہ جو بھی تکلیف ہے آخرت کی دنیا میں دے دے. اب دعا صحیح تھی یہ؟ صحیح نہیں دعا. اس لیے بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا نہ دینا بھی نعمت ہوتا ہے اور کبھی اللہ قبول کر بھی لیتا ہے دعا ہے، لیکن وہ تکلیف ہو جاتی ہے آدمی کے لیے. تو اب انہوں نے مانگ لیا اے اللہ جو بھی تکلیف ہے دنیا میں دے دے. صحابی کہتے ہیں بالکل چوزے کی طرح ہو گئے تھے، چڑیا کے بچے کی طرح ہو گئے تھے، اتنے دبلے پتلے نقیب ہو چکے تھے بیماری کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کیا ہے؟ کہا کہ میں نے ایسی ایسی دعا کی. اللہ کے بندے آپ نے کہا ایسا کیوں مانگا؟ اللہ سے رحمت اور عافیت مانگنا چاہیے. تو ایک آدمی دنیا میں اللہ سے کیا مانگے؟ عافیت. عافیت کا کیا مطلب؟ اے اللہ نو پرابلم لائف دے، کیسی زندگی؟ تکلیف نہیں چاہیے. خامخواہ کیوں تکلیف بھائی؟ اے اللہ یہاں بھی سزا مت دے وہاں بھی مت دے، یہاں بھی مزہ دے وہاں بھی مزہ دے، یہاں بھی سزا نہیں وہاں بھی سزا نہیں، اور یہاں بھی مزہ اور پرابلم کیا ہے اس میں؟ تو آدمی عافیت مانگے اے اللہ بیماری سے اور تکلیف سے، معاشی تنگی سے، سارے مسائل جتنے ہوتے ہیں. انسان کو بعض اوقات مصیبتیں بھی اللہ سے دور کرتی ہیں، کیونکہ دنیا میں انسانوں کی قسمیں الگ الگ ہوتی ہیں اور حالات الگ الگ ہوتے ہیں. کبھی تکلیف اللہ سے جوڑنے کا سبب بنتی ہے تو کبھی دور کرنے کا بھی سبب بنتی ہے. کبھی آدمی تکلیفوں سے پریشان ہو کر اللہ سے ناراض بھی ہوتا ہے. تو اے اللہ عافیت دے، کوئی تکلیف نہیں چاہیے، اور وحدینی اور مجھ کو تو رہبری دے، ہدایت دے. ہدایت کے بغیر آدمی جنت میں جا سکتا ہے؟ تو کیا کیا آیا اس میں؟ اللہ کی رحمت. ہاں پہلی رحمت، بارش بھی برس رہی سب ہو رہا ٹھیک ٹھاک، سزا نہیں کچھ اللہ کی طرف سے تو سزا نہیں. نمبر دو، سارا رزق جو بھی چاہیے دے، رزق کا مسئلہ حل، عذاب سے بچے، دنیا میں رزق ملا. نمبر تین، عافیت تکلیف نہیں. اور نمبر چار، اور بچا کیا پھر مانگنے کے لیے؟ بچا کچھ؟ کیونکہ ہدایت مل گئی تو جنت ملنے والی ہے کہ نہیں؟ اور رحمت خود ضمانت ہے. اللہ کی رحمت کا مطلب واغفر لنا وارحمنا، تو گناہ کی مغفرت ہوئی کہ رحم ہونا ہونا ہی ہونا ہے. تو اب وہ صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے کیا؟ آپ نے کہا لے تیرے لیے کیا دعا سکھائی؟ اللہ رحمت اور رزق اور عافیت اور ہدایت، یہ چار چیزیں مجھ کو عطا فرما. فلما قام، وہ صاحب جو بھی آئے تھے اٹھے اب جانے کے لیے، چلو کام ہو گیا اپنا، اپنا کام ہو گیا. قال ہکذا بیدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ایسا ہاتھ کیا، اپنے ہاتھ سے ایسا کیا، یعنی جیسے کوئی آدمی بہت قیمتی چیز بتا رہا نا، بہت قیمتی چیز مل گئی. قال ہکذا بیدی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ھذا فقد ملأ یده من الخیر، فقد ملأ یده من الخیر. اس آدمی نے ایسا کیا، یا علماء نے کہا کہ ایسا ہاتھ میں کیا جیسے کوئی بہت بھاری قیمتی چیز اٹھا دے، بہت بھاری چیز لیا میں نے. یعنی اس آدمی کو بھی بہت خوشی ہوئی کہ میں نے تو بہت کام کی چیز لیا اس میں، کیونکہ مانگ کے لیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا، علماء نے کہا، بعض نے اشارہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو اس نے کیا، یہ بھی شرح میں علماء نے بات کہی ہے. تو اما ھذا فقد ملأ یده من الخیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو دیکھا کہ جب اس نے ایسا کیا تو آپ نے کہا یہ جو آدمی ہے نا اس نے اپنے ہاتھ کو خیر سے بھر لیا، اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بہت خیر سمیٹ لی. اس آدمی کہا بہت میرے پاس بہت ہے، تو جیسے آپ نے کہا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں بہت ساری خیر سمیٹ لی. اور ظاہر بات سے آپ دیکھیں کہ چار چیزیں جس آدمی کو دنیا میں مل جائے بہت ہی کامیاب انسان ہے، کہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہو جائے، اللہ کی عافیت اس کے ساتھ ہو جائے، دنیا کے رزق کا مسئلہ اس کا حل ہو جائے، اور دین میں ہدایت کا مسئلہ اس کا حل ہو جائے. اور چاہیے کیا اس کو؟ سارے مسائل اس کے حل ہو گئے. اس لیے دیکھیے دعا مانگنے کے لیے بھی آدمی کو عقل چاہیے. کیا مانگنا؟ اس کو عقل چاہیے، واقعی اس کو سمجھ بوجھ چاہیے کہ اللہ سے کیا مانگے. بعض اوقات آدمی اپنے لیے کچھ غلط مانگ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہیے تو لے لے، تو بعض اوقات اس کی جو غلط مانگنے کی وجہ سے اللہ اس کو دے بھی دیتا ہے. یہ تو عام طور سے اللہ نہیں دیتا, اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اور آدمی بولتا دعا قبول نہیں ہو رہی, قبول نہیں ہو رہی, قبول نہیں ہو رہی, لیکن اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھلائی کا ارادہ کر رہا ہے, نہیں دے رہا ہے. کبھی کبھی بولتا چاہیے لے جا, چاہیے نا لے, بعد میں سمجھ میں آتا ہے اللہ لے لے اب تو واپس لے لے. تکلیف آدمی کو برداشت نہیں ہوتی ہے. بہرحال اس حدیث سے یہ بات معلوم, اس کو امام احمد ابو داؤد نسائی نے روایت کیا ہے اور الفاظ سنن ابی داؤد کے ہیں. اس سے بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی قرآن کریم پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو سیکھنے تک وہ یہ اذکار کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ آدمی نے چلو اچھا معلوم پڑھا اب پڑھنے کی ضرورت نہیں. علماء نے کہا یہ ایسے آدمی کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ ایسے آدمی کے لیے ہے کہ جو ابھی اسلام میں داخل ہوا یا ابھی اس نے دین کی طرف اس کا رجوع ہوا اور پھر اس کے پاس اب نہیں اور نماز پڑھنا ہے اس نے, تو کیا کریں گے؟ جب تک سیکھتا نہیں تب تک پڑھنا, کہیں گے کہ پڑھ, لیکن ایسا چھوٹا موٹا کوئی ذکر اس کو سکھا دے اور وہ اتنا نماز میں پڑھتا رہے گا جب تک کہ قرآن اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے. یہ نہیں کہ آدمی اسی کو بہانہ بنا کے قرآن سیکھنا ہی چھوڑ دے. یہ بات علماء نے اس سلسلے میں کہی ہے اور المعبود میں اور دوسرے علماء نے خطابی وغیرہ سب نے یہ بات کہی ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اگر آدمی کے لیے قرآن پڑھنا ممکن نہ ہو تو ایسا آدمی بعض اذکار کے ذریعے سے بھی اگر نماز مکمل کر لے تو اس کی نماز ہوتی ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کن نمازوں میں جہری قرت ہے اور کن نمازوں میں سری قرت. کوئی آپ سے پوچھے بھائی آپ فجر میں زور سے پڑھتے ہیں امام صاحب, زہر میں کیوں نہیں پڑھتے اور پھر عصر میں کیوں نہیں پڑھتے, پھر اچانک مغرب میں زور سے, پھر مغرب میں دو زور سے پڑھتے ہیں اور ایک آہستہ, یہ کیا ہے, کیوں ایسا؟ اب بہت سارے فلسفی لوگ پھر سوچنا شروع کرتے ہیں اس میں, بولتے دیکھو دوپہر میں کیا ہوتا, بہت دھوپ رہتی, آدمی ایک دم پھر رمضان میں کبھی آ گیا تو پیاسے رہے تو, اور دھوپ کے وقت میں آدمی بہت تھکا ہوا رہتا اور اس وقت میں نہیں پڑھ سکتا ہے زور سے, حلق وغیرہ بہت پھٹتا ہے, ایک دم تکلیف ہوتی, پھر واپس شام ہو گئی اندھیرا ہو گیا تو پھر واپس سے گلا اس کا کیا ہو جاتا ہے, گیلا ہو جاتا ہے, پڑھ سکتا ہے. کون بولا ہم کو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اپنی طرف سے کسی بھی شرعی حکم کی تعلیم کرنا ایک نئی مصیبت کا دروازہ کھولنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بولیں گے یہ تو سب ٹھیک ہے لیکن پھر جمعہ میں نہیں لگتی پیاس, میں سوچا نہیں تم تو پال ٹائم کا سوچ رہا تھا, اب جمعہ کا آیا پھر بولے سانس لینے میں نہیں دیا اس کو, اور ہاں نا عید دو عید, پھر عید کا کیا, عید میں بھی تو ہوتا ہے, تو یہ کون سا فلسفہ ہے؟ کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. بلکہ سب سے اچھا جواب کون دیا ہے اس سلسلے میں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. میں نے کہا دیکھو یہ نمازیں ہیں جن نمازوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو زور سے سنایا ہم بھی تم کو زور سے سناتے, جن میں آپ نے آہستہ پڑھا ہم بھی تم کو آہستہ پڑھ کے سناتے, خلاص فنش. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے پڑھا ہم زور سے پڑھتے, آہستہ پڑھا ہم آہستہ پڑھتے, یہی حکمت ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں یہی حکمت ہے. یہ طریقہ ہونا چاہیے. اسی لیے توقیف سب سے اچھا قلعہ ہے. اپنی طرف سے جب آدمی اس میں کچھ بھی تعلیم مطلب علت نکالنا, شاید ایسا ہوگا شاید ویسا ہوگا, آدمی ساری چیزوں کا احاطہ نہیں کر پاتا ہے, کہیں نہ کہیں سوراخ باقی رہ جاتا ہے, پھر وہ آدمی لے کے لیکن تم تو ایسا بولے تھے پھر جمعہ میں کیوں نہیں, تو پھر اس کو اب ایک نیا فلسفہ اور گھڑنا پڑے گا. کیوں؟ ارے جمعہ میں پبلک زیادہ رہتی. تو ایسے اوٹ پٹانگ جواب دے کر کسی آدمی کو مطمئن کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. غلط جواب سے بجائے اطمینان کے اس پر اطمینان تو نہیں ہوتا ہے, دین کا بھی اطمینان ختم ہو جاتا ہے. یاد رکھیں یہ بات, غلط ہمارے جواب دینے کی وجہ سے لوگوں کا ہم پہ سے نہیں بلکہ دین سے بھی اطمینان اڑ جاتا ہے. لہذا جب آپ کو نہیں معلوم ہے تو سب سے پیارا جواب کیا ہے؟ نہیں معلوم. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے اور لمبی لسٹ لے کے آئے سوالوں کی, انہوں نے تقریباً 36 سوالوں کے جواب 40 میں سے غالب 40 میں سے 36 کا جواب دیا. کیا کہا؟ لا ادری لا ادری لا ادری. لا ادری کا مطلب کیا ہے؟ نہیں معلوم. آئی ڈونٹ نو, نہیں معلوم.
پبلک بول رہی ہے اتنے بڑے امام,
اور سوال لائے اس میں اتنے 40 سوال میں 36 سوال کا مطلب نہیں معلوم. یعنی کتنا پرسنٹ ہوا ہو؟ 80-90 کتنا ہوتا؟ اتنے سارے سوالات جو ہے اس کا جواب نہیں معلوم. انہوں نے بولا ہم بہت دور سے آئے ہیں, لوگوں نے سوال پوچھنے کے لیے ہم کو بھیجا ہے آپ کے پاس کہ آپ سے پوچھ کے آؤ. تو انہوں نے بھیجا ہے, ہم ان کی طرف سے آئے, ان کو جا کے جواب کیا دیں؟ انہوں نے کہا ان کو جا کے بولو امام مالک نے اپنی جہالت کا اقرار کر دیا. نہیں آتا. تم دور سے آئے کا مطلب کچھ نیا بنا کے دوں کیا؟ دور سے آئے تو کیا ہے؟ وہ ایسے ہی جیسے ڈاکٹر بولے کوئی جائے اس کے پاس اور ڈاکٹر جو ہے کان کا ہے اور اس کا دانت دکھ رہا ہے, اب بولے غلطی سے چلا گیا ادھر. اب ڈاکٹر سے جا کے کہے میرا دانت بہت دکھ رہا ہے, بولے بھائی صاحب میں کان کا ڈاکٹر ہوں. بولے میں بہت دور سے آیا. دور سے آئے کیا؟ آ جاؤ. یا اگر وہ جانور کا نکلا تو بڑا انجیکشن, آؤ آؤ. ویسے بھی جانور لے کے کوئی آتا نہیں, پریکٹس کے لیے تو ہی مل گیا, جانوروں کے لیے تیرے کو پریکٹس کرتا ہوں. چلے گا ایسا؟ نہیں کا مطلب نہیں. پبلک بھی کیسی رہتی ہے؟ ذرا اس میں کیا جواب ہے؟ عالم بولتے میری تحقیق اس میں نہیں ہے. ذرا سوچ کے بولو نا,
سوچ کے بولو.
ٹھہرو ذرا, میں تو سو کے بولتا ہوں خواب دیکھ کے. نہیں معلوم کا مطلب نہیں معلوم. تو جو واقعی علم والا ہوتا ہے وہ نہیں معلوم بولنے میں شرماتا نہیں. نہیں معلوم بولنے میں شرم اس کو ہی آتی ہے جس کے پاس یا تو علم کم ہے یا تو تقویٰ کم ہے. اس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے, اسی لیے اپنی طرف سے کبھی جواب دینا نہیں. چاہے ایک آدمی سے بات ہو رہی ہو یا ایک لاکھ لوگ آپ کے سامنے ہیں اور وہ سب بولے جواب دو اور آپ کو نہیں معلوم, اور آپ سوچ رہے ہیں ابھی ایک لاکھ لوگوں میں نہیں معلوم بولوں گا اپنا نام خراب ہوگا. تو کام خراب ہوگا چلے گا, لیکن نام خراب ہونا نہیں چلنا چاہیے. ہاں آدمی بولنا چاہیے نہیں معلوم کا مطلب. تو امام مالک کے پاس گئے, کہا کہ نہیں معلوم, ان کو بولو جا کہ امام مالک نے کہا کہ میرے کو نہیں معلوم. یہ ہمارے اسلاف ہیں. امام خود صحابہ میں آپ دیکھیے, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے لوگ, کہا کہ وفا کیا تم ابا, ابا کا کیا مطلب ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایو سماء تضلنی و ایو ارض تقلنی اذا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم. نے کہا کہ کون سا آسمان مجھ کو سایہ دے گا, کون سی زمین میرا بوجھ اٹھائے گی جب میں اللہ کی کتاب میں ایسی بات کہوں جو نہیں جانتا. نہیں جانتا کا مطلب نہیں جانتا. تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے دین کے مسائل میں. تو سری کہاں سے آئے ہم لوگ؟ سری اور جہری. کیا حکمت ہے اس میں؟ اس کی حکمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اپنے نبی کو بتایا, اور اللہ کو زور سے بھی ذکر پسند ہے اور آہستہ بھی پسند ہے. ایک آدمی جہرن بھی ذکر کرتا ہے اور سرن بھی کرتا ہے. زبان سے اگر ذکر کرے اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب دیتا ہے, اور اپنے جی میں بندہ اللہ کو یاد کرے آہستہ آہستہ چپکے چپکے تب بھی اللہ اس کو سنتا ہے. تو اللہ کو دونوں قسم کے ذکر کیا ہیں؟ پسند ہیں. بعض نمازوں میں اللہ نے ایسا رکھا, بعض نمازوں میں ویسا رکھا, بعض میں دونوں جمع کر دیا. جیسے مغرب, جہری نمازوں میں ایک حصہ کیا ہے؟ جہرن, اور ایک حصہ کیا ہے؟ تیسری رکعت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ زور سے پڑھتے ہیں, آہستہ پڑھتے ہیں. تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آدمی جو جانتا ہے اتنا ہی بولے. اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ہم کو اگر سنت معلوم ہو جائے تو علت ہو گئی ہمارے پاس. ایسا کیوں؟ ہمارے نبی نے ایسا کیا. پر اس میں کیا مطلب؟ اس میں وہی, اس میں کیا مطلب؟ یہی سنت, بس ختم. سب سے اچھا طریقہ ہے. بہت سارے لوگوں نے شرعی مسائل کے اندر, دیکھیے یہ اپنی جگہ ہے کہ شرعی احکام کی علت ہوتی ہے. اب اس میں ایک دوسری چیز ضمن سیکھ لے ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی. سوال یہ ہے کیا شرعی احکام کی علت ہوتی ہے کہ نہیں؟ پھر ہو ہوتی ہے نہیں نا کہ نہیں ہاں کہ نہیں ہاں بولے تو ہاں ہوتی ہے نا بولے تو ہاں ہوتی ہے کیا بولے تو نہیں ہم پروگرام ایسے ہیں کہ جیسا اسکول میں ہم کو پوچھتے تھے ویسے جواب دیتے ابھی بھی ہم لوگ کیا شرعی احکام میں علت ہوتی ہے بعد لوگ بولیں گے پہلے ہم کو یہ بتاؤ علت کس کو بولتے ہیں کیا شرعی احکام میں کچھ حکمت اور وجہ ہوتی ہے یہ عمل اس لیے یا بس کرنا ہے ضروری نہیں ہے کہ کوئی حکمت اس میں ہو صحیح ہے کچھ لوگ بولے ایسا کچھ لوگ بولے ٹھہرو ذرا ہم سوچتے ہیں دیکھتے کدھر سے کیا اوپینین آتا ہے علماء خود کا ہم سب بیٹھے ہیں یہاں پہ کیا ضروری نہیں ہے کہ شرعی احکام یعنی اللہ کا کوئی حکم حکمت کے علاوہ بھی ہوتا ہے اس میں حکمت نہیں کوئی بھی بس بول دیا اللہ نے ایسا رہتا نہیں نا یعنی حکمت اس میں ہوتی ہے ہوتی ہے اللہ تعالی کا کوئی حکم حکمت سے خالی ہے اللہ کا کوئی فعل کوئی کام اللہ نے ایسا کیا جس کا کوئی مطلب نہیں ایسا ہے اچھا ہوتا ہے کہ بغیر حکمت کے کچھ بولنا بغیر حکمت کے کچھ کرنا اچھا ہے کہ برا ہے برا ہے یہ عیب ہے کہ بلا حکمت کچھ بھی کوئی آدمی کھڑا ہے کیوں کھڑا ہے ادھر کچھ بھی نہیں چل رہا کیوں چل رہا تو معلوم نہیں بات کر رہا کیوں بات کر رہا معلوم نہیں تو ایسا ہوتا ایسے آدمی کو عقل مند مانا جاتا ہے یا نہیں جس کو خود معلوم نہیں کیا کر رہا کیوں کر رہا جس کا کوئی مقصد ہی نہیں کچھ کرنے کا اس میں کوئی مقصد نہیں حکمت نہیں اچھا مانتے ہیں ایسے آدمی کو سمجھدار ہے جو بھی کرتا بغیر حکمت کے کرتا ہے بہت عقل مند ہے یہ اس کو خود معلوم نہیں ہوتا ہے یہ کیوں کر رہا ہے صحیح ہے یہ اچھا نہیں ہے آپ جو بندے کے لیے عیب ہے اللہ کے لیے عیب نہیں ہے کیا اللہ تعالی کے کلام میں کبھی کوئی ایسی بات ہوتی جس میں کوئی حکمت نہ ہو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یاسین والقرآن الحکیم حکمت والا ہے بلکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب رسول لوگوں کو کیا سکھاتے ہیں حکمت سکھاتے ہیں تو اللہ کے کلام میں حکمت ہوتی ہے ضروری نہیں کہ ہم کو معلوم ہو لیکن حکمت ہمیشہ اس میں ہوتی ہے ہم ایسا نہیں کہیں گے اللہ کے حکم میں حکمت نہیں ہوتی بس حکم ہوتا ہے اللہ کے حکم میں حکمت ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ اللہ ہم کو بتائے کیونکہ ہم بندے ہیں اس کے لیے لازم نہیں کہ ہم کو دیکھو اس میں یہ فائدہ اس لیے ایسا کرو ضروری نہیں اللہ نے بول دیا کرنا پڑے گا لیکن حکمت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اس میں ہوتی ہے تو حکمت اللہ کے ہر حکم میں ہوتی ہے اور اسی لیے اللہ رب العالمین بعض مقامات پر حکمت بتاتا بھی ہے جیسے اللہ نے کیا فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون لعلکم تاکہ اللہ نے تم پر روزے فرض کر دیے گئے کر دیے جیسے تم سے پچھلوں پر بھی فرض کر دیے گئے تھے کیوں آدمی مجھے کیوں کیوں کیے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آئے یا اللہ نے جیسے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر یقینا نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے تو نماز کی حکمت کیا ہے آدمی گناہوں سے بچتا ہے نماز کی حکمت کیا ہے اقم الصلاۃ لذکری نماز قائم کر میری یاد کے تو نماز کی حکمت مقصد کیا ہے اللہ کی یاد اور اللہ کی یاد سے زندگی میں کیا آتا ہے دین آتا ہے اللہ کا خوف آتا ہے پابندی آتی ہے تو کئی احکام کی اللہ نے قرآن کریم میں حکمت بتائی ہے کیا ہر حکم کی بتائی ہے نہیں اللہ پر لازم نہیں پہلے انسان کو جو پہلا حکم ملا تھا اس میں حکمت تھی کہ نہیں تھی سب میں رہتی تو اس میں بھی تھی کیا اللہ نے لیکن بتایا تھا ان کو نہیں نا جیسے سوال ویسے جواب اللہ نے بتایا تھا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تم اس پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ کیا ہو جاؤ گے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی تم اس کے قریب گئے تو تمہارا حال اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں ہو جائے گا. اسی لیے بعد میں انہوں نے دعا کی تو کیا کہا آدم علیہ السلام نے، دونوں نے کیا دعا ہے وہ، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، کیا جنت سے نکلے اچھا آرام میں تھے اور پھل شیطان کے دھوکے میں آ کے کھا لیا، تو جنت کی نعمت اور راحت سے نکل کے کہاں چلے گئے، دنیا کی مصیبتوں میں. تو کس پہ ظلم ہوا یہ، تو انہوں نے دعا بھی کہ کتنی دیکھی کتنی اچھی دعا ہے، ربنا. اسی لیے گناہ گار یا خطا کار یا کوتاہی کرنے والا یا تقصیر کرنے والا چاہے کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے، اللہ کا نقصان ہے اس کا، کسی غلطی کا اللہ کو نقصان نہیں ہے، اس کا نقصان خود بندے کو ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے پہلے بتا دیا تھا، دیکھو اس کے قریب مت جانا ورنہ تم کیا ہو جاؤ گے، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اور یقین وہی ہوا کہ جب انہوں نے کھایا اور دھوکے میں کھایا، ان کو کیا ایکسپیرینس تھا، دھوکا کس کو بولتے ہیں، شیطان نے دھوکا دیا، تو وہ پھل کھا لیا اور جنت کی نعمتوں سے محروم ہو گئے. تو بہرحال اللہ کے احکام میں، اللہ کے ہر حکم میں کیا ہوتی ہے، حکمت اور مصلحت. لیکن اللہ رب العالمین ہر حکم کی مصلحت ہم کو بتاتا ہے نہیں، کیا اللہ پر لازم ہے، نہیں. مالک اگر حکم دے دے ایسا کرو تو غلام کا کام کیا ہے، ایسا کرے. اب مالک حکمت والا ہے، رحم والا ہے، عدل و انصاف والا ہے اور بھلائی کی قدر کرتا ہے، اب ایسا مالک اگر حکم دے تو اس سے اور بھی اچھا گمان انسان کو ہونا چاہیے، چاہے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اس لیے کہ بعض اوقات پڑھے لکھے، میں کیوں اتنا سمجھا رہا ہوں، یہ اس موضوع سے متعلق اگرچہ ہے لیکن اسی کے ساتھ پڑھے لکھے حضرات میں بہت سارے دینی مسائل کے سلسلے میں اللہ نے کہا کو میوزک حرام کیا، کتنا سکون لگتا سنے تو میوزک ہوتا، ایک دم دنیا کی ٹینشن اور یہ، اور تھوڑا غزل غزل سنے تو کتنا اچھا لگتا ہے، بھیما آدمی کا سارا ٹینشن غائب ہو جاتا ہے. تو بعض چیزیں ایسی رہتی ہیں جس میں حکمت سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آدمی کو کیا کرنا چاہیے، اللہ کے اوپر اعتماد رکھنا چاہیے. میرا رب کبھی کوئی کام ایسا نہیں بتاتا ہے جو حکمت سے عاری ہو، اللہ نے جو بھی حکم مجھ کو دیا اس میں میرا کیا ہے، بھلا ہے. یہ اعتماد جب ڈاکٹر پہ ہوتا ہے تو آدمی شکر چھوڑ دیتا ہے، چھوڑتا کہ نہیں چھوڑتا، چھوڑتا جاتا کسی کے پاس کیسے ہوتا، ایک بغیر شکر کی چائے، شکر اب شکر، ہاں وہ شکر ہے بغیر شکر کے، کیوں، اس کو معلوم ہے کہ شکر کی چائے سے کیا ہوگا، نقصان ہوگا. یہ نہیں دیکھتا شکر کتنی ٹیسٹی رہتی، اس میں کیا خرابی دکھتی، اس نے لیبوریٹری میں جا کے چیک کیا، کیا بڑا کیا گھاٹا، کچھ سمجھ کیوں، کچھ بھی نہیں. کس بات پر اعتماد ہے، ڈاکٹر صاحب پہ اعتماد. ارے اس کا کیا فائدہ ہے میرے کو جھوٹ بول کے، کوئی آدمی بولے، اگر کوئی آدمی چیلنج کرے اس کو بولے ڈاکٹر ہے وہ تیرے کو تکلیف دینے کے لیے کر رہا ہے، ایسا اس کو کیا ملے گا، اس کو تکلیف دے کے. اب ڈاکٹر کے بارے میں ذرا بھی سمجھ میں آتا ہے، اس کا کیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا میرے ساتھ دشمنی ہے، وہ کیوں کرے گا میرے ساتھ ایسا. اللہ کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتے، اللہ کو کیا ملے گا مجھ کو تکلیف دے کے، اللہ کا کیا فائدہ مجھ کو اچھی چیزوں سے محروم کر کے، اللہ کا کیا فائدہ ہے مجھ کو فلاں چیز حرام کر کے، میرا اپنا فائدہ ہے اس میں، میرا اپنا اس میں فائدہ ہے. یہ اعتماد اللہ پر آدمی کو ہونا چاہیے، اللہ کا کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں. اللہ نے قرآن میں ایک جملہ کہا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا کلام سچائی اور عدل کے اعتبار سے کامل ہے. کلام میں دو میں سے ایک عیب ہوتا ہے، اب ہماری بات دوسری طرف جا رہی ہے، کلام میں دو میں سے ایک عیب ہوتا ہے. دیکھیے قرآن قرآن ہے، یا تو اس میں جھوٹ ہوتا ہے یا تو اس میں ناانصافی کا حکم ہوتا ہے. کلام دو قسم کے ہوتے ہیں، یہ قرآن کیسا ہے، آپ اس کو تھوڑا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بہت اچھا سمجھایا اس کو، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وعدلا. کلام دو اعتبار کے ہوتے ہیں، ایک کلام ہوتا ہے بات، کلام کا مطلب بات، ایک خبر ہوتی ہے اور ایک مطالبہ ہوتا ہے. تیسرا کوئی ڈویژن ہے؟ کر کے بتاؤ گھر پہ جا کے. یا تو کلام میں خبر ہوتی ہے، ایسا ہے، ایسا تھا، ایسا ہوگا، ٹھیک، نیوز، خبر. یا کلام میں مطالبہ ہوتا ہے، ایسا کر، مت کر، اس میں مطالبہ ہوتا ہے. دو ہی چیزیں ہیں. خبر میں کیا عیب ہوتا ہے؟ خبر میں کبھی سچ ہوتا ہے تو کبھی جھوٹ بھی ہوتا ہے، دھوکا، وہ ساری خبر میں ہوتا ہے، جھوٹ. اور حکم میں کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ. حکم میں کیا ہوتا ہے؟ ظلم. حکم جب دیا جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ظلم. کر ایسا، نہیں آ رہا، کر، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے. تو اللہ نے بتایا کہ اللہ کے کلام میں دو چیزیں ہیں، اور وہ دو چیزیں کیسی ہیں؟ ناقص نہیں، بلکہ کیسی ہیں؟ کامل. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا کلام دو چیزوں کے اعتبار سے کامل ہے، ایک تو سچائی کے اعتبار سے اور ایک عدل کے اعتبار سے، انصاف کے اعتبار سے. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صدقًا فی الاخبار وعدلًا فی الاحکام. کتنا چھوٹا جملہ ہے، علماء اسی ہوتے ہیں، کہتے ہیں خبر کے اعتبار سے سچا ہے اور حکم کے اعتبار سے عدل والا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی ایسی خبر نہیں دیتا ہے جس میں جھوٹ ہو، اور اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نہیں دیتا ہے جس میں ظلم ہو. اسی لیے دیکھیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا کیا؟ بیٹھ کے پڑھ. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ. اگر جان جا رہی ہے، سامنے مردار ہے، مردار حرام ہے، ٹھیک ہے، جان بچانا ہے، ہاں، ظلم نہیں ہے. اللہ نہیں ہوا، کر، نہیں تو تیری پٹائی ہوگی. نہیں آ رہا، پھر بھی کر، اور کیسا کرو، کیا ایسا ہے؟ نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو. اللہ کسی ایسی چیز پر بندے کو نہیں پکڑے گا جو وہ نہیں کر سکتا تھا. قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کسی ایسے آدمی سے جو نابینا ہے، آنکھیں نہیں ہے، تو نے چاند کیوں نہیں دیکھا؟ اور کیسا دیکھو چاند، میں نے آنکھ ہی نہیں، کیوں نہیں دیکھا؟ تو ہوگا مطالبہ اس سے؟ نہیں ہوگا. کوئی گونگا آدمی ہے، اسے کہے تو نے اذان کیوں نہیں دی؟ میں اذان کیسا دوں؟ کیوں نہیں دی تو نے اذان؟ پوچھا جائے گا اس سے؟ اللہ تعالیٰ کسی سے وہ مطالبہ نہیں کرتا ہے جو اس کی قدرت میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جتنے حکم ہیں سب میں کیا ہے؟ عدل. اور جتنی خبریں، ایسا نہیں کہ اللہ نے بتا دیا جنت میں ایسا ایسا ہے، اب گئے کہاں، ایسی بتا دیا تھا، ایسا ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا. وعدہ اللہ نے کیا، ایسا کرو تمہاری مدد ہوگی، کہاں مدد؟ نہیں مدد، نہیں. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کلا. لوگوں نے کہا ان لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے. بنی اسرائیل نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، نہیں، کلا، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، اس کو راستہ بتائے گا. جب اس نے وعدہ کیا ہے تو پورا کرے گا. اس کی خبر کبھی جھوٹی ہوتی ہے؟ نہیں. اس کے وعدے کبھی جھوٹے ہوتے؟ نہیں. اس کی خبریں سچی اور اس کے حکم عدل والے ہیں. تو واپس سے ہم پیچھے آتے ہیں کہ اللہ تعالی کے جتنے احکام ہوتے ہیں شریعت میں، چاہے وہ قرآن میں ہو یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہو، کیونکہ دینے والا کون ہے دین کا؟ اللہ ہے. رسول کے معنی کیا ہے؟ پہنچانے والا. تو دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ کا دین حکمت سے پر ہے، اس میں ہر چیز کے اندر مصلحت ہے. ہر چیز میں کیا ہے؟ مصلحت ہے. کبھی مصلحت دکھائی دیتی ہے اور کبھی نہیں. آج سے کچھ سالوں پہلے لوگ بولتے تھے کیا ختنہ کرتے تم لوگ، کیا فائدہ کیا ہے اس کا، لیکن آج معلوم پڑ رہا ہے ختنہ کا فائدہ ہے سائنس کی ترقی کی وجہ سے. لیکن کیا اسلام سائنس کی ترقی کا محتاج ہے؟ نہیں. ایک آدمی کو پیٹ کھول کے دیکھنا پڑتا ڈاکٹر نے جو دوا دیا ہے وہ اندر کیسا کام کر رہی، کھانے سے فائدہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ نہیں. اس کو کورس کرنا پڑے گا اس میں کہ کیا ہوتا تب فائدہ ہوگا، ایسا ہے دوا کا. اس کو پکڑ کے ہاتھ پاؤں پکڑ کے اس کے منہ میں دوا ڈالے تب بھی فائدہ ہونے والا ہے, نہیں نہیں بول رہا تب بھی کھلا تو فائدہ ہونے والا ہے. تو فائدہ عمل میں ہے, فائدہ کس میں ہے, چاہے اس کا فائدہ جانے یا نہیں جانے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ نے جو حکم دے دیا اس میں ہمارا فائدہ ہے, چاہے اس کا فائدہ ہم کو معلوم ہو یا اس کا فائدہ ہم کو معلوم نہیں. اس لیے بعض نمازیں جہری ہیں اور بعض نمازیں کیا ہیں, سری. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی نے ایسے ہی پڑھا ہے. سب سے اچھا یہ جواب مارا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو میں سمجھتا ہوں یہی ایک درس ہو گیا آج ہمارا کہ اللہ کے احکام میں کیا ہے, اللہ کے کلام کتنے اعتبار سے کامل ہے. کسی غیر مسلم کو اگر آپ یہ سمجھائیں گے تو واقعی اس کو احساس ہوگا کہ قرآن کتنا جامع کلام ہے, کہ ایک آیت میں اللہ نے کتنی بڑی بات بتا دی ہے. ایسی کتنی آیتیں قرآن کی ہیں, کتنی آیتیں ہیں. اس لیے علماء سے استفادہ کرنا چاہیے, اور سلف نے جو قرآن کی تفاسیر اور جو بیان کی ہیں صحابہ تابعین تبع تابعین اور اہل علم نے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بہرحال آج کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے. سوال اس میں ہے کہ حق قبول کرنے کے بعد مصیبت کیوں آتی ہے, ہمارے لیے دعا کریں. دیکھیے اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو ساری مصیبتوں سے نجات دے, آپ ان کے ساتھ دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتوں سے ہر مسلمان کو اللہ بچائے اور سارے انسانوں کو اللہ ہدایت دے. حق قبول کرنے کے بعد مصیبت کیوں آتی ہے, حق قبول کرنے کے بعد زیادہ مصیبت آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاه, اللہ تعالی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. عجیب, بندوں پر اللہ کو قیاس کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے محبوب کو مصیبت سے بچاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے؟ لیکن اس میں سوچنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کون سی مصیبت میں ڈالتا ہے اور کون سی مصیبت سے بچاتا ہے. تو واقعی محبت یہ ہے کہ چھوٹی مصیبت سے اگر بڑی مصیبت ٹلتی ہے تو ٹھیک ہی صحیح. اللہ تعالیٰ دنیا میں بعض اوقات مصیبت میں ڈالتا ہے تاکہ اس کو دنیا میں پاک کر دے اور پھر جہنم میں اس کو کوئی سزا نہ ہو. بعض اوقات اللہ ایسا کرتا ہے اور بعض اوقات دنیا میں بھی سزا نہیں دیتا ہے. بعض بندوں کو صاف کرنے کے لیے زیادہ دھونا پڑتا ہے تو اللہ تکلیف میں بھی ڈال دیتا ہے, اور بعض بندے کمزور ہوتے ہیں لیکن پاک کرنا بھی ہوتا ہے تو بغیر تکلیف کے اللہ ان کو پاک کر دیتا ہے. اللہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور کبھی حق میں قبول کرنے کے اعتبار سے انسان کی پختگی کا امتحان بھی ہوتا ہے. تو ایک آدمی جو پکا ہوتا ہے حق قبول کرنے کے بعد مصیبت جب آتی ہے تو اس میں جمتا جب ہے تو ہمیشہ کے لیے جم جاتا ہے, لیکن کچا آدمی ہوتا ہے مصیبت میں پھسل جاتا ہے تو وہ چھٹ جاتا ہے, وہ چھٹ جاتا ہے. سوال ہے کہ نماز جنازہ کا مکمل طریقہ بتائیں. دیکھیے جنازے کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ امام اور مقتدی سب بنا کے کھڑے ہو جائیں, اور اس میں اگر عورت ہے تو اس کے کمر کی طرف امام کھڑا ہو, مرد ہے تو چہرے کے پاس قریب کھڑا ہو, اور چہرہ دائیں طرف اس کا ہو اور پاؤں بائیں طرف ہو, اور امام اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے, سورہ فاتحہ پڑھے, پھر رفع الیدین کہے, اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کرے, پھر ہاتھ باندھے, اس کے بعد درود پڑھے, پھر اللہ اکبر کہہ کے پھر رفع الیدین کرے, ہاتھ باندھے, اس کے بعد جو نماز کی دعا ہوتی ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا ودبو, لمبی دعا ہے, وہ دعا پڑھے, اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائے, اور اس کے بعد میں دائیں اور بائیں طرف سلام پھیرے. اس سے پہلے چاہے تو مزید دعا بھی کر سکتا ہے, اس سے پہلے چاہے تو بھی دعا اور کر سکتا ہے. مقتدی بھی اسی طرح سے کریں جیسے امام کرتا ہے, اس کے بعد سلام پھیر دیں. دونوں طرف سلام پھیرنا سنت سے ثابت ہے, چاہے تو ایک طرف بھی پھیر دیں, دونوں صحیح ہے, دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سوال ہے کہ انٹرسٹ کا اماؤنٹ کہاں لگا سکتے ہیں. انٹرسٹ کا اماؤنٹ جو سود ملتا ہے بینک وغیرہ میں لوگوں کی رقمیں رکھی ہوتی ہیں, بہتر یہ ہے کہ مسلمان کو دینے سے بچیں، مسلمان کو حلال زکوٰۃ وغیرہ میں سے ہی دیں، اور اگر واقعی سود کسی کا بنتا ہے پہلے تو بینک میں آپ اپلیکیشن دے دیں کہ ہمارے اکاؤنٹ میں سود جنریٹ ہو ہی نہیں، بہتر یہی ہے. لیکن اگر آپ کا سود پھر بھی بنتا ہے اکاؤنٹ میں تو پھر آپ اس کو لے کر کسی اچھے غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، جو آدمی بیمار ہے یا کچھ پریشان حال ہے، یا پھر کوئی ایسا مسلمان ہے جو بالکل مضطر کی حالت کو پہنچ چکا ہے، کوئی بڑی بیماری اس کو ہے اور اس کا میڈیکل خرچ اتنا زیادہ ہے کہ عام طور سے لوگ اس کو نہیں دیتے ہیں، اور اگر اس کو نہ دیا جائے، مدد نہ کی جائے تو ہلاک ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے جب ایسی کنڈیشن میں آدمی پہنچتا ہے تو مردار بھی اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے، گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. تو ایسے آدمی کو دیا جا سکتا ہے. غیر مسلم کو دینے کے اعتبار سے یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریشم کا جبہ خریدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ نے اس کو قبول نہیں کیا کیونکہ مردوں کے لیے ریشم پہننا جائز نہیں ہے. تو انہوں نے اپنا ایک غیر مسلم بھائی جو مکہ میں تھا وہ اس کو گفٹ میں دے دیا. تو ایسی چیز جو ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، اگر سماج کو اس سے نقصان نہیں ہے وہ استعمال میں لائی جا سکتی ہے، لیکن صرف اسلام میں حرام ہے، تو ایسی چیز کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں اگر اس میں منفعت ہو تو، لیکن ثواب کی نیت اس پہ کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سود کا صدقہ قبول نہیں کرتا ہے. حدیث میں کہ لا يقبل الله صدقة من غلول، جو اللہ تعالیٰ یعنی غلول میں سے صدقہ قبول نہیں کرتا ہے. کسی وجہ سے کوئی لیڈی چہرے کا حجاب نہیں کرتی ہے، کسی وجہ سے کوئی لیڈی چہرے کا حجاب نہیں کرتی ہے تو کیا وہ گناہگار ہوگی؟ دیکھیں اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اور ہمارے نزدیک راجح قول یہی ہے کہ عورت کو چہرے کا بھی حجاب کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ المرأۃ عورۃ، خاتون پوری کی پوری چھپانے کی عورۃ ہوتی ہے، تو عورت کو اپنے آپ کو چھپانا چاہیے، اور مستقل دلائل ہیں جو علماء نے اس کے دیے ہیں. تو عورت کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ چہرے کا بھی حجاب کرے. رشتہ دار میں اگر کسی کی شادی ہو اور ان کی کمائی کا ذریعہ حرام طریقے سے ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی آدمی اس کی کمائی حرام ہے اور اسی میں سے لوگوں کو کھلا رہا ہے یا اس کو دے رہا ہے تو ایسی دعوت میں شریک نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کسی کی کمائی حرام ہے اور وہ حلال سے کچھ دے رہا ہے، کہیں سے اس نے لے کے کوئی کھانا وانا کیا ہے، تو ایسا کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن یقین ہو کہ واقعی وہ اسی حلال میں سے کھلا رہا ہے. لیکن اگر معلوم ہو کہ حرام میں سے کھلا رہا ہے تو بالکل نہیں کھانا چاہیے. لیکن اگر شک ہے تو ایسے سے بچنا بہتر ہے، ایسے سے بچنا بہتر ہے. کیا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جو آدمی نیچے نہیں بیٹھ سکتا ہے اور جو آدمی یعنی کھڑے ہو کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اگر وہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض اوقات گھٹنوں وغیرہ کی وجہ سے بھی آدمی نیچے نہیں بیٹھ سکتا ہے، تو ایسے آدمی کرسی پر بیٹھ کر جیسا بھی سہولت ہے. اللہ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم سے جیسے بھی ہو جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کرو. تو تقوی کی مقدار بقدر استطاعت، جتنا استطاعت ہے آدمی کو تقوی اختیار کرنا چاہیے. سوال ہے کہ Are all of them deviant? Did Imam Abu Hanifa repent from being an Ahlul Rai? دیکھیے Ahlul Rai، رائے فی نفس ہی حرام نہیں ہے. رائے کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو بعض اوقات اجتہاد سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اور قیاس سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، کہ ایک آدمی ایسے مسائل جو بصراحت قرآن و سنت میں نہیں ہے، کلیئرلی قرآن و سنت میں نہیں ہے، غور و فکر کر کے میری رائے اس میں یہ ہے کہ قرآن و سنت کی بنیاد پر یہ مجھ کو صحیح لگتا ہے، تو کتنا بھی کیا تو یہ اس کا اپنا اجتہاد ہے، اس کو وہ اسلام نہیں کہہ سکتا ہے، وہ اپنی اس کی تحقیق ہے، اس کی سوچ ہے، اس کو ایسا لگ رہا ہے یہ بات صحیح ہے، تو اس کو رائے کہتے ہیں. فی نفس ہی رائے حرام نہیں ہے. ہاں وہ رائے حرام ہے جو بغیر علم کے ہو، بس میرا دل کہتا ہے یہ حلال ہے تو یہ نہیں ہے، لیکن آدمی تحقیق کر کے کسی نتیجے پر پہنچے اور پھر اپنی تحقیق پیش کرے تو اس کی گنجائش ہے. لیکن جب وہ غلط ثابت ہو جائے پھر بھی اسی رائے پر جمے رہے، یہ حرام ہے، کیونکہ غلط کی اقتدا کرنا جائز نہیں ہے. فما ذا بعد الحق الا الضلال، اللہ نے کہا کہ حق کے بعد پھر گمراہی کسی اور کیا رہ جاتا ہے, تو معلوم ہوا کہ جب حق سامنے آ جائے تو اس کی بجائے جتنا ہے وہ سب کیا ہے, گمراہی ہے, اس کو نہیں اپنانا چاہیے. تو حق آنے کے بعد کسی اور چیز پر عمل نہیں کیا جائے گا. تو دلیل آنے کے بعد کسی کی رائے پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے, ہم کو دلیل کی پیروی کرنا چاہیے. سارے اہل الرائے, رائے جسے میں نے کہا کہ فی نفسی کی رائے گمراہی نہیں ہے, کتاب و سنت سے ٹکرانے والی رائے گمراہی ہے. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے رائے سے رجوع کیا, توبہ کی نہیں, وہ قیاس اور اجتہاد کے قائل تھے, اور بعض علماء نے اس بنیاد پر ان پر تنقید بھی کی ہے کہ بعض مسائل میں انہوں نے بہت زیادہ رائے سے کام لیا, لیکن یہ علماء کا آپس کا معاملہ ہے. اکثر علماء نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کی ہے اور فقہی اعتبار سے ان کا مرتبہ قبول کیا ہے, ان کے مرتبے کو انہوں نے قبول کیا ہے. بعض علماء نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر تنقید بھی کی, اس وجہ سے امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں مستقل ایک باب قائم کیا ہے جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مسائل ذکر کیے ہیں جن میں انہوں نے کتاب و سنت سے ہٹ کے فیصلہ دیا ہے, اور بعض دوسرے علماء نے بھی امام ابو حنیفہ پر تنقید کی ہے. دیکھیے, یہ علماء میں ہوتا رہتا ہے کہ ایک عالم جب اجتہاد کر کے کوئی فیصلہ دے گا تو اس سے ہو سکتا ہے وہ مسئلہ صحیح نکلے, ہو سکتا ہے مسئلہ غلط نکلے. تو ایک عالم اگر کسی عالم پر تنقید کرتا ہے تب تو اس کو گنجائش ہے, لیکن ایک آدمی جو بالکل پیدل ہو اور اس کو کچھ بھی معلومات نہیں ہے اور علماء کے اوپر وہ زبان درازی کرنا شروع کرے, یہ اچھی بات نہیں ہے. جو آدمی جتنا اس کا قد ہے اسی کے اعتبار سے اس نے بات کرنا چاہیے. امت کے اندر جو ایسے علماء ہیں جن کو عام طور سے تلقی بالقبول حاصل ہے, یہ آدمی کھڑا ہو کے ان کے بارے میں کچھ بھی بولنے لگے مناسب نہیں ہے. ہاں, یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کسی مسئلے میں کسی عالم کی اگر کوئی غلطی سامنے آ جائے, غلطی غلطی ہے چاہے کتنی ہی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو, لیکن اس شخصیت کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہیے, اس کے دوسرے معاملات میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. سوال ہے کہ جو سود کا پیسہ ہے کیا اس سے ہینڈ پمپ, چپل, ہاں چپل وغیرہ لگا سکتے ہیں, مسجد میں چپل لگا سکتے ہیں یا بیت الخلاء بنا سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں. دیکھیے, مسجد تو مسجد, گھروں کو بھی سود سے دور رکھنا چاہیے. مسجد میں لوگ, میرا یہ پیسہ سود کا ہے تو مسجد میں بیت الخلاء میں چپل وغیرہ کے لیے رکھ دیا یا باہر کو بیت الخلاء میں لگا دیا, سود کو دور رکھیے, وہ بیت الخلاء سے مسجد تک آ جائے گا. تو اس کو مسجد سے دور رکھیں اور اس کو دور ہی رکھیں, جتنا بھی سود ہے اس کو, وہ حرام ہے, اس کو دور رکھیں, مسجد مسجد سے دور رکھیں اس کو. جو آدمی لائف انشورنس میں جاب کرتا ہے, یہ علماء نے کہا ہے کہ لائف انشورنس جائز نہیں ہے, لہذا وہ نہیں کرنا چاہیے اور اس میں جاب بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسے تمام بھائیوں کو جو کہیں نہ کہیں بےچارے پھنسے ہوئے معلوم نہیں تھا, اللہ ان کے لیے بہتر حلال روزی کا راستہ آسان فرمائے. سوال ہے کہ یہ جو دعا ہے رحم فرما وغیرہ, یہ صرف جس کو قرآن میں آتا ہے یا کوئی اور بھی پڑھ سکتا ہے؟ یعنی کوئی آدمی اللہ سے دعا کرے اللہ مجھ پر رحم فرما, بول سکتا ہے اے اللہ مجھ پر رحم فرما, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ضروری نہیں کہ قرآن میں آیت آئی تو وہی پڑھے آدمی, بلکہ آدمی اپنی زبان میں اللہ سے کہے اے اللہ مجھ پر رحم فرما, مجھ پر اپنا فضل و کرم کر دے, میری قسمت چمکا دے, جو بھی بولنا ہے اس کو, موٹر کار دے دے اور گھر دے دے اور سب کچھ دے دے, جو مانگنا مانگ سکتا اپنی زبان میں. سوال ہے کہ تراویح میں قرآن کس طرح پڑھنا چاہیے؟ تراویح میں قرآن ایک ایک آیت کر کے پڑھنا چاہیے, سکون وقار کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ہاں پڑھ سکتا ہے کوئی آدمی اللہ سے دعا مانگنا چاہے, کیونکہ ان صحابی نے کہا تھا میرے لیے کیا ہے, ان کے مانگنے پر دعا سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کوئی آدمی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, دو صدوں کے درمیان بھی دعا سکھائی ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے, اس کے علاوہ بھی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں, انشاءاللہ اللہ توفیق دی تو ساری ایک کتاب میں جمع کی جائے گی انشاءاللہ.